الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. میرے محترم اور مکرم بزرگوں اور بھائیوں، تقریباً 2 مہینے کے وقفے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک دفعہ پھر ہمیں اور آپ کو شب جمعہ کی مبارک مجلس میں تفسیر کے پڑھنے اور پڑھانے کا موقع دیا ہے، اور چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن کریم نازل بھی ہوا ہے، اس مہینے میں قرآن کریم سنایا بھی جاتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ جب رمضان اور اس کے دوائی آ جاتے ہیں تو صرف کوئی ایک وقت قرآن کریم کے لیے مخصوص نہیں ہوتا ہے، بلکہ سارے کے سارے دن اور صبح اور راتیں وہ سب قرآن کریم کی خدمت میں اور قرآن کریم کے تذکرے میں ہی گزرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہمیشہ قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والوں میں سے بنا دیں. جہاں تک سبق ہو چکا تھا اس سے اگلی آیات، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت والی آیتیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری جو دینی رہنمائی فرما دی ہے، اس رہنمائی میں ہماری زندگی کا ہر ہر پہلو موجود ہے. بچے کی پیدائش اور پیدائش کے وقت جو اس کے لیے سنتیں مقرر کی گئی ہیں، وہ بھی اللہ کے فضل سے ہمارے دین میں محفوظ ہیں. اور جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو تجہیز اور تکفین ہے اور قبر ہے، اس کے لیے جو تعلیمات ہیں، جو سنتیں ہیں، وہ بھی اللہ کے فضل سے محفوظ ہیں. پیدائش سے لے کر فوت ہونے تک انسان بہت سارے زندگی کے ادوار سے گزرتا ہے اور بہت سارے مراحل سے گزرتا ہے. ان مراحل میں معاشرت بھی ہوتی ہے، تجارت بھی ہوتی ہے، سیاست بھی ہوتی ہے، عداوت بھی ہوتی ہے، صداقت بھی ہوتی ہے، اخلاق بھی ہوتے ہیں، عادات بھی ہوتی ہیں. اور ہمارا دین جو کہ دین ہے کامل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین میں ہمیں ہر طرح کی تعلیمات کی، ہر طرح کی ہدایت کی روشنی نصیب کر دی. اور یہ جو آیت میں نے تلاوت کی وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْبَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نام کو غلط قسموں کے لیے نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی خدا کی قسم آج کے بعد میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، یا قسم کھا کے کہتے ہیں کہ فلاں سے میرا تعلق باقی نہیں ہے، یا قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آج کے بعد میں نیکی کا کام نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہاری قسم ہے یہ غلط ہے۔ علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ مثلا ایک شخص قسم کھا لے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو نماز ایک فریضہ ہے، اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک نماز ہم نے مسلمانوں پہ وقت مقررہ میں فرض کر دی ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے گناہگار ہے، اور امام احمد اور ظاہریہ کے نزدیک جو نماز قصدن چھوڑ دیتا ہے کافر ہے۔ اور اس قسم کی قسم کھا لینا کہ جی میں نماز نہیں پڑھوں گا، یا میں رمضان کا روزہ نہیں رکھوں گا، یا میں فرض زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا، یہ ساری کی ساری جو قسمیں ہیں یہ غلط ہیں۔ اور اس قسم میں ایک گناہ نہیں بلکہ دو گناہ موجود ہیں۔ ایک گناہ تو یہ ہے کہ نیکی کے کام کو روکنے کی قسم کھائی جا رہی ہے، جو سرے سے ہے ہی غلط۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں مسلمانوں کو فرما چکے ہیں کہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرو، اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ حسد، کسی اور سے جیلس ہونا، حسد کرنا یہ جائز نہیں ہے، مگر چند چیزیں ایسی ہیں ان میں سے ایک عمل بھی ہے۔ اس لیے کہ جب تک ہمیں عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا تو حسد بھی نہیں ہوگا۔ ایک فاسق فاجر، ایک گناہگار اور ایک بے دین آدمی، اس کو اس بات سے کیا غرض ہے کہ کوئی کتنی رکعت نماز پڑھ رہا ہے، کتنی رکعت روزہ رکھ رہا ہے، ان چیزوں سے اس کو کوئی غرض نہیں۔ ہاں، جس کے اندر احساس موجود ہے اور جس کے اندر یہ طلب موجود ہے کہ جنت میں جو مقام میرے دوست کو ملے وہ مجھے بھی ملے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو درجات میرے بھائی کو مل رہے ہیں مجھے بھی ملیں، تو یقیناً جب وہ کسی کو بہت بڑے عمل میں دیکھتا ہے، اچھے عمل میں دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہونا چاہیے۔ اگر بہت بڑے سے بڑے عامل اور شاغل کو دیکھ کر ہمارے دل میں شوق پیدا نہیں ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ دنیا کے جو مال و دولت ہے، بڑی سے بڑے بنگلے ہیں، بڑی سے بڑی گاڑی ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس بھی موجود ہو۔ اور آخرت کی جو سکہ ہے، آخرت کے جو درجات ہیں اور آخرت کے جو کامیابیاں ہیں، وہ دیکھ کے ہمارا شوق بیدار نہیں ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یقین میں کمی ہے، شوق میں کمی ہے، عمل کے جذبے میں کمی ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جو عمل کا شوق ہے یہ پیدا ہوتا ہے عمل والوں کے قریب رہنے سے، اور علماء اور اہل دین کے قریب رہنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نام کو تم قسم غلط قسموں کا ذریعہ نہ بنایا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ مثلا نماز پڑھنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور روزہ رکھنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اور ہم اسی اللہ کا نام لے کر اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی قسم کھا رہے ہیں جو کہ سراسر غلط ہے. تو دو گناہ ہو گئے, ایک گناہ تو نیکی کو روکنے کی قسم, اور دوسرا گناہ یہ کہ جس ذات باری تعالی نے ہمیں یہ نیکیاں کرنے کا حکم دیا ہے اسی کا نام لے کر ہم اس کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں, اور یہ بات یقیناً جائز نہیں. اور ان تبروا وتتقوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسمیں کھا کے لوگوں کے ساتھ نیکیاں نہ کرنے کی قسمیں نہ کھایا کرو. مثلا حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں لیکن انسان ہے, اور واقعہ افق میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو غلط پروپیگنڈے مشہور ہو گئے تھے, تو جب حضرت عائشہ کے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پتہ چلی کہ مستح کو میں وظیفہ دیتا ہوں اور مستح میری بیٹی کے خلاف پروپیگنڈے میں مشغول ہے, تو انہوں نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں مستح کو کوئی وظیفہ نہیں دوں گا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا ضرورت ہے ایسی قسموں کی. اردو میں کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال, تو نیکی کریں اور بس پھر اس کا جو نتیجہ ہے اور اس کا جو ثواب ہے جو اجر ہے وہ بندہ آپ کو نہیں دے سکتا. بندہ اپنے پیٹ کا مالک نہیں ہے, بندہ اپنی خوراک کا مالک نہیں ہے, تو وہ دوسرے بندے کو فائدہ کیسے دے گا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو قسمیں ہیں کہ آج کے بعد میں نیکی نہیں کروں گا, آج کے بعد میں چندہ نہیں دوں گا, آج کے بعد میں رشتہ داروں کی مدد نہیں کروں گا, یہ قسمیں غلط ہیں. وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ, اور لوگوں کے درمیان صلح کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا ضروری ہے. کوئی یہ قسم کھا لے کہ آج کے بعد میں صلح نہیں کروں گا, آج کے بعد میں بات نہیں کروں گا, مذاکرات نہیں کروں گا, آیت کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نام کو لے کر اس قسم کی قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالی تو صلح جوئی کو پسند فرماتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے جو مسائل قرآن کریم میں موجود ہیں, مثلا میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے, مثلا دو متحارب فریقوں کی لڑائی ہو جاتی ہے, اللہ تعالی فرماتے ہیں وصلح خیر, صلح ہی خیر ہے. تو کبھی بھی کسی بھی صورت میں یہ کوشش کیجئے کہ کبھی کوئی نیکی نہ کرنے کا ارادہ نہ کیجئے, کبھی کوئی تقوی کا کام چھوڑنے کا ارادہ ہرگز نہ کیجئے. اس سے اعمال میں تنزلی آتی ہے اور اعمال میں ترقی ہونا مقصود ہے, اعمال میں تنزلی ہونا مقصود نہیں. اور وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان صلح نہ کرانے کی جو قسم ہے یہ بھی غلط ہے. واللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر بات سنتے بھی ہیں اور ہر عمل سے واقف بھی ہیں. لا یواخذکم اللہ, اللہ تعالی تمہیں پکڑتے نہیں ہیں, باللغو فی ایمانکم, تمہاری فضول قسموں میں. یہ مسئلہ سمجھنے سے پہلے تین باتیں سمجھ لینا بہت ضروری. وہ یہ ہے کہ جو فقہ ہے, فقہ کے اندر تین قسم کی قسم ہے. ایک کہلاتی ہے یمین لغو, دوسری کہلاتی ہے یمین غموس اور تیسری کہلاتی ہے یمین منعقدہ، منعقدہ انعقاد سے. تو یہ ذرا ایک دفعہ نوٹ کر لیں دوبارہ کہ یمین لغو، لغو یعنی فضول، یمین غموس، غموس کہتے ہیں بڑے گناہ کو، بہت بڑی گناہ ہے، اور تیسری ہے یمین منعقدہ. یمین لغو یعنی کہ ایسی قسم کہ جس سے ارادہ نہیں تھا، یا ارادہ تھا علم میں کمی تھی. آپ حضرات میں سے جو عرب ممالک میں گئے ہیں، وہاں پہ جب آپ جائیں اور عربی سے بات کریں تو عربی کی بات کے شروع میں بھی قسم ہوتی ہے اور آخر میں بھی قسم ہوتی، لا واللہ لا واللہ، بار بار یہی بات ہوتی. یہ یمین لغو، نیا آدمی دیکھ کے پریشان ہو جائے گا کہ جی یہ تو بڑے اچھے مسلمان ہیں اور یہ تو قسموں پہ قسمیں کھاتے ہیں. یہ آیت موجود ہے، لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تمہاری قسمیں ہیں بات چیت میں آ جاتی ہیں، یا پھر علماء کہتے ہیں کہ مثلا آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ زید آ چکا ہے یا زید آ گیا تھا، آپ نے آگے جا کے گواہی دے دی اور قسم بھی کھا لی کہ زید آ گیا تھا، لیکن حقیقت میں زید موجود نہیں تھا، یہ بھی یمین لغو. اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، اس میں فیک نیوز اور غلط خبر جو آ جاتی ہے اس کا قصور ہے، یہ ہے یمین لغو. دوسری چیز یہ ہے کہ جان بوجھ کے جھوٹی قسم خالی ماضی کے بارے میں، کیسے کہ جی خدا کی قسم زید آ گیا تھا لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ زید آیا نہیں تھا، یہ یمین غموس. دیگر ائمہ کے نزدیک اس میں کفارہ بھی ہے اور اس میں توبہ اور استغفار بھی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس میں کفارہ بھی گنجائش نہیں، بس توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ سے معافی طلب کر لے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں. لیکن یہ بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہے، جھوٹا جھوٹی گواہی دینا اور جان بوجھ کے غلط بات پہ قسم کھا لینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پہ پکڑ ہوگی. ولکن یواخذکم، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے پوچھ گچھ کریں گے، بما کسبت قلوبکم، ان چیزوں کے بارے میں جو تمہارے دل کرتے ہیں. جو تمہارے دل کرتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو پتا ہے، آپ کو نالج تھی، آپ کو علم تھا، لیکن اس کے باوجود آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے باوجود آپ غلط بات کا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پہ آپ سے پکڑ ہوگی. تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ یمین منعقدہ ہے، اور یمین منعقدہ کہتے ہیں کہ مستقبل کے حوالے سے قسم کھا لی، آج کے بعد کھانا نہیں کھاؤں گا، یا آج کے بعد فلاں جگہ جاؤں گا نہیں، فلاں جگہ قدم رکھوں گا نہیں. جب تک اس قسم کی پابندی ہوگی قسم موجود ہے، جس دن قسم کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو کفارہ دینا ہوگا اور اللہ سے معافی بھی مانگنی ہوگی. اس لیے کہ کوئی مذاق نہیں ہے، آسمان و زمین کے خالق کا نام لے کر ایک عہد کر لینا، اپنے رازق اور اپنے رب کا نام لے کر ایک بات کو متعین کر لینا اور اس کے بعد پھر بات سے پھر جانا، یہ تو بے وقوفی. اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ علماء کہتے ہیں کہ ایسی قسم جس میں نقصان زیادہ ہو اور فائدہ نہ ہو تو ایسی قسم کا توڑنا بھی واجب ہے. مثلاً میں نے آپ سے کہا نیکی نہ کرنے کی قسم کھا لی، نماز نہ پڑھنے کی قسم کھا لی، ماں باپ کی فرما برداری نہ کرنے کی قسم کھا لی، ایسی قسمیں یہ یمین لغو ہے. لیکن یمین لغو کی یہ وہ والی کیٹیگری ہے کہ اس کا توڑ دینا واجب ہے اور ضروری. اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، او جی فلاں بابے کی قسم، غوث اعظم کی قسم، تمہارے سر کی قسم، تمہاری ماں کی قسم، یہ کیا ہے، یہ فضول ہے. کیا آپ اپنی ماں کو اللہ تعالی کے برابر سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ کسی بابے کو یا غوث اعظم کو درجے میں اللہ کے برابر کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الکبریاء و ردائی، جو بڑھائی ہے، جو عظمت ہے، جو بلندی ہے، وہ میری ہے، اور میرے علاوہ مخلوق کے لیے اس قسم کی چیزیں مستحق بھی نہیں ہیں اور اس کے لیے وہ متحمل بھی نہیں. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم کھا لینا یہ گناہ ہے، غلط بات ہے، اس میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی قسم کھائی جا سکتی. قرآن کریم اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اس لیے قرآن کریم کی قسم کھانا بھی جائز ہے. لیکن ولا تطع کل حلاف مہین، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہ جو بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں یہ لوگ صحیح نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ جو مشرکین کے بڑے بڑے کافر تھے، ابو جہل تھا، امیہ تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، یہ لوگ بات بات پہ قسمیں کھاتے تھے لات اور عزا کی. اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کی حقیقت بیان کی اور ان کے اندر موجود برائیوں کو سامنے کیا تو فرمایا ان میں ایک بہت بڑی برائی یہ بھی ہے کہ یہ لوگ بار بار قسمیں کھاتے ہیں. اور مشہور بھی ہے کہ جو بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، اس لیے کہ قسم اس کے پاس ایک عام سی چیز ہوتی ہے اور وہ بار بار اسی قسم کے ذریعے سے لوگوں کو قائل کرتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ ہوتا ہے. لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ، یہاں سے آگے کئی رکوع تک خاص مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اور وہ مسئلہ ہے میاں بیوی کے درمیان میں جو رشتہ قائم ہوتا ہے اور پھر اس رشتے کے اندر جو مشکلات آتی ہیں، اس رشتے کے اندر جو مسائل آتے ہیں، اس رشتے کے اندر جو کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں، اس کو حل کرنا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد جگہ پہ طلاق کے مسائل بیان کر دیے ہیں، اور کئی کئی طریقے سے بیان کیے ہیں کہ جی ایسے مسئلہ حل کر لو، ایسے نہیں ہوتا تو آگے جا کے فرمایا ایسے کر لو، ایسے نہیں ہوتا تو آگے جا کے فرمایا یہ کر لو. بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مسئلہ کسی بھی صورت میں حل نہیں ہو رہا ہو تو پھر جدائی وہ بھی جائز ہے. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ جی طلاق بہت بری چیز ہے. طلاق بری ہے لیکن طلاق حرام سے زیادہ بری نہیں. اب غز الحلال عند اللہ الطلاق حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چیزیں جو حلال ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں ان میں سے طلاق. لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ طلاق تو نہیں ہے، یہ تو بہت بری چیز ہے، اور اس کی جگہ حرام میں لگے رہتے ہیں. تو یاد رکھیے اگر ہزار طلاقیں جمع ہو جائیں تو ایک حرام کا گناہ اس سے زیادہ ہے. تو جب موقع ہو اور وقت ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا رشتہ حضرت زید ابن حارثہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے آپس میں رشتہ کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو یہ بات سمجھاتے تھے کہ اس رشتے کو قائم رکھنا ضروری ہے، اس رشتے کو آگے چلانا ضروری ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور ایک چیز نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر وہ پیغمبر کی موجودگی میں بھی نہیں ہوتی. جو لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، دستگیر ہیں، دیکھ لیجئے، استقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک، اے پیغمبر آپ ان کو بار بار کہتے تھے کہ یہ رشتہ قائم رکھو اور اس میں علیحدگی کی بات نہ کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے یہاں کچھ اور منظور تھا۔ حضرت زینب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا تھا، اس لیے وہ رشتہ چل نہ سکا۔ تو یہ تو بہرحال آگے مسئلہ آ رہا ہے، یہ جو آیت ہے للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ ایلا کرتے ہیں تو ان کے لیے چار مہینے کا موقع ہے۔ ایلا کسے کہتے ہیں؟ اصل میں ایک شخص یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا قریب، اسے ایلا کہتے ہیں۔ اس کی چار صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کوئی وقت متعین نہیں کیا، یہ بھی ایلا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چار مہینے کا وقت متعین کیا ہے، یہ بھی ایلا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ چار مہینے سے زیادہ کا وقت متعین کر لیا ہے، تو یہ بھی اس حکم میں موجود ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ چار مہینے سے کم کا وقت اس نے ذکر کیا، متعین کیا، تو وہ لغو ہے، وہ غلط ہے۔ تو چار صورتیں ہیں جن میں سے تین یہاں پہ آیت کے اندر موجود ہیں، اور ایک جو ہے جس کے اندر چار مہینے سے وقت کم ہے اس کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ اور ایلا کی وجہ کہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں ناراضگی ہوتی ہے، اور اسلام کا اتنا حسن دیکھیے کہ شوہر جب ظلم کرتا ہے اور وہ یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق بھی نہیں دوں گا اور میں اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، تو یہ بات غلط ہے۔ یا تو اس کو فارغ کرو، اور اگر ساتھ رکھنا ہے تو پھر جو رشتہ ازدواج کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دین کا ایسا حسین دین بنا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں چار مہینے کا وقت ہے، چار مہینے میں معاملات کو درست کر لیجئے، ٹھیک کر لیجئے، دوستی واپس بحال کر لیجئے، تعلق قائم کر لیجئے۔ اگر چار مہینے تک کچھ بھی معاملات آگے نہیں بڑھتے ہیں تو خود بخود عورت کو ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اس کو جب طلاق واقع ہو جاتی ہے تو نکاح ختم ہو گیا۔ شوہر کو اگر اب دوبارہ رجوع کرنا ہے تو تجدید نکاح ضروری ہے۔ چار مہینے کے اندر اندر اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو پھر تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، وہ لوگ جو اپنی بیگموں سے ایلا کر لیتے ہیں ان کے پاس موقع ہے چار مہینے کا۔ فَإِن فَاؤُوا، اگر وہ واپس آ جاتے ہیں، وفا کر لیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے بھی ہیں اور رحمت کرنے والے بھی ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی۔ اب یہاں سے فوری طور پہ جب طلاق کا ذکر آیا تو قرآن کا یہ اعجاز ہے، اور قرآن کریم اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کے جو موضوعات ہیں وہ بدلتے ہیں، اور وہ ایسی بغیر کسی وجہ کے بدلتے نہیں ہیں۔ اگر آپ حضرات کو یاد ہو، ہم نے ابتدا میں یہ بات کی تھی کہ کلام کے اندر ربط ہونا ضروری ہے۔ جس شخص کے کلام میں ربط نہیں ہوتا ہے اس کا کلام فصیح نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات ادھر کی لگائی، ایک بات ادھر کی لگائی، آپ بھی بولتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ اس لیے اور افصح الکلام جو روئے زمین پہ ہے وہ قرآن کریم۔ تو جیسے ہی طلاق کا ذکر ہوا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اور وہ خواتین جن کو طلاق پڑ جاتی ہے وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی 3 قروء تک۔ یہ جو قروء ہے اس کا معنی کیا ہے؟ امام شافعی کے نزدیک اس کا معنی طہر ہے، یعنی جن دنوں میں وہ پاک رہتی ہے اس طرح کے 3 پاک سائیکل یا دور گزار لینے کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اب وہ چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک قروء کا معنی طہر نہیں ہے بلکہ خون کے جو دن ہیں، حیض کے جو دن ہیں وہ ہیں۔ یہ دیکھیے ذرا اختلاف کتنا شدید ہے کہ شوافے کے نزدیک جو مطلقہ کی عدت ہے وہ 3 طہر ہے، اور حنفیہ کے نزدیک جو مطلقہ کی عدت ہے وہ 3 حیض ہے۔ 3 دفعہ جب حیض طلاق کے بعد گزر جاتا ہے تو اب اس خاتون کی عدت مکمل ہو چکی ہے اور اب یہ آزاد ہے۔ اسی طرح وہ خاتون جو حاملہ ہوتی ہے، امید سے ہوتی ہے، اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اس کا حکم آگے موجود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب تک ان کا جو حمل ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ نہیں جاتا ہے اس وقت تک اس خاتون کی عدت ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر نسل و نسب کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اب ایک خاتون حاملہ تھی اور ایک ظالم شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور وہ وہاں سے چلی گئی کسی اور جگہ پہ، اس نے نکاح کر لیا ہے، کل کو جو بچہ ہوگا تو لڑائی ہوگی۔ پہلا شوہر کہے گا یہ میری نسل ہے اور دوسرا شوہر کہے گا کہ یہ میری نسل ہے۔ تو اسلام نے اس کا حل پیش کر دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ بچے کی پیدائش نہیں ہوگی اس وقت تک اس خاتون کی عدت مکمل نہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور خواتین کے لیے ہرگز یہ بات جائز نہیں ہے، اَن يَكْتُمْنَ، کہ وہ چھپائیں اپنے حمل کو، مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رحم میں پیدا کر دی ہیں، اِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ خاتون حاملہ ہو لیکن وہ لوگوں سے کہے کہ میرا حمل نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے، یہ ظلم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اس لیے اس کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بعولتہن حق بردہن، اور جو ان کے شوہر ہیں ان کو رجوع کا حق موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ طلاق دے دی تو بس بات ختم ہو گئی۔ ہاں اگر شوہر پشیمان ہوتا ہے اور وہ لوٹ کر آتا ہے اور رجوع کرتا ہے تو رجوع، جب تک 3 طلاقیں نہیں ہوتی ہیں رجوع کا حق موجود ہے۔ ایلا کے اندر بھی اگر وہ 4 مہینے کے بعد لوٹ کر آتا ہے اور رجوع کرتا ہے تو رجوع کا حق موجود ہے، اور وضع حمل کے بعد بھی اگر وہ آ جاتا ہے اور وہ رجوع کرتا ہے تو تجدید نکاح کے ساتھ رجوع موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور خواتین کے بھی حقوق ہیں مردوں کے اوپر جیسے مردوں کے حقوق ہیں خواتین کے اوپر۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایک بات بار بار پڑھائی جاتی ہے کہ جی مرد کا حقوق کی ادائیگی ضروری ہے اور مرد کے حقوق یہ بہت زیادہ اہم ہیں اور مرد کے حقوق بہت زیادہ ہیں اور مرد بہت بڑی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن قرآن کریم میں آیت میں موجود ہے وَلَهُنَّ، اور خواتین کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ حقوق مردوں کے ہیں۔ اس جگہ پہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی پیاری بات لکھی ہے، اور حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اپنے حقوق کا مطالبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ شوہر کہتا ہے میرے حق ادا کرو، اور بیوی کہتی ہے کہ میرے حق ادا کرو. اس مسئلے کا جو حل ہے وہ یہ نہیں ہے. اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ کے ذمہ جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی میں آپ کتنی محنت کر رہے ہیں. یہ اگر آپ جان لیتے ہیں اور اس کے اوپر توجہ دے دیتے ہیں تو یہ ضروری ہے. شوہر بیوی سے بار بار یہ نہ کہے کہ آپ میرے حق ادا کریں. آپ نے اپنے حق ادا کیے پہلے یہ دیکھیے. جب آپ اپنے حقوق صحیح طریقے سے ادا کر لیتے ہیں تو خود بخود بیگم آپ کے حقوق کی ادائیگی پر مجبور ہے. اور بیگم وہ بار بار شوہر سے یہ نہ کہے کہ جی میرا فلاں حق آپ نے ادا نہیں کیا, میرا فلاں حق آپ نے ادا نہیں کیا. بلکہ بیگم کو اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ میرے ذمے جو شوہر کے حقوق ہیں اس کی ادائیگی میں میں کتنی زیادہ محنت کر رہی ہوں. اتنی سی بات ہے, اور یہ بات اگر سمجھ میں آ جاتی ہے تو اللہ کے فضل سے پھر کوئی اس کے اندر برائی آتی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں جو گزشتہ زمانے تھے ان زمانوں میں عورت ایک جانور کی طرح بکتی تھی. عورت کو وراثت نہیں ملتی تھی, رشتے میں عورت کی مرضی موجود نہیں ہوتی تھی. رومیوں نے, رومنز نے ایک قانون پاس کیا تھا اور اس قانون نے کہا تھا کہ جس طرح گائیں, بھیڑ, بکری, اس کی خرید و فروغ جائز ہے, اس طرح عورتوں کی بھی خرید و فروغ وہ جائز قرار دیا تھا انہوں. اور اس کے بعد خاتون کے ساتھ جو ظلم ہوئے, عورت کے ساتھ جو ستم ہوئے, زندہ درگور کرنا عام سی بات تھی. شوہر مر جاتا تھا تو ساری زندگی عورت کو منحوس قرار دیتے تھے. شوہر مر جاتا تھا تو ساری زندگی بیوی کو بھی شوہر کے ساتھ مرنے پہ مجبور کرتے تھے. البتہ آپ سب تاریخ جانتے ہیں کہ عورت کے ساتھ اسلام کے آمد سے قبل جو ظلم و ستم ہوئے ہیں, زمانے کے اندر ایسے ظلم و ستم کسی اور کے ساتھ نہیں ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالی وہ پرانی تاریخوں کو یاد دلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری گھر کی لونڈی نہیں ہے, یہ تمہارے بھیڑ بکری کی طرح ملکیت نہیں ہے, بلکہ اس کے حقوق ہیں. اور اس کے حقوق میں وراثت بھی ہے, اس کے حقوق میں نکاح کی مرضی بھی ہے, اس کے حقوق میں اس کی جو بنیادی آزادی ہے وہ بھی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اسلام نے ہر جنس کو اس کے ما یلیق و بشانی ہی جو اس کے لیے ضروری تھے وہ حقوق ادا کر دیے. لیکن اہل مغرب نے کیا کیا کہ عورت کو شوہر سے آزاد کر دیا, بچوں سے آزاد کر دیا, گھر کے نان نفقے سے آزاد کر دیا, تربیت سے آزاد کر دیا. اس کا جو نتیجہ ہوا وہ نتیجہ یہ ہوا کہ اب عورت نہ شوہر کی ہے نہ بچوں کی ہے, نہ گھر کی ہے نہ تربیت کی ہے. تو اس لیے اعتدال ضروری ہے. اس طرح جہالت والی حرکتیں کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے, اور اس طرح عورت کو بغیر مہار کے چھوڑ دینے کی اجازت بھی ہمارے دین میں نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر درجہ دیا ہے, مقام دیا ہے. یہ آیتیں خاص طور پر موم بتی والی جو آنٹیاں ہوتی ہیں, این جی او والی جو آنٹیاں ہوتی ہیں, ان کو بہت بری لگتی ہے کہ جی عورت اور مرد برابر ہیں. برابر نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مرد کی پیدائش پہلے ہوئی ہے اور عورت کی پیدائش بعد میں ہوئی ہے. اس لیے کہ دنیا کے اندر جب عموماً کوئی بات لکھی جاتی ہے تو مخاطب مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے؟ عورت ہوتی ہے. ہمارے جو دستور ہے اس میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, قانون ہے, اس کے اندر ہر قانون کے نیچے عورت کا ذکر نہیں ہے. مرد کا ذکر ہوتا ہے, عورت مرد کے ساتھ لازم ملزوم ہے. جب مرد کا ذکر ہو گیا تو عورت کا ذکر بھی ہو گیا. قرآن کریم کے اندر مثالیں موجود ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الناس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں بھی ہم نے ذکر کیا ہے وہاں پہ مردوں کا ذکر ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاتون نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ احتجاج کیا کہ جی ہر جگہ صحابہ کا ذکر ہے، مردوں کا ذکر ہے، ہمارا ذکر موجود نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس خاتون کی خواہش پر سورہ احزاب کی جو آیت ہے وہ نازل کی ہے. تو وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردوں کو ہم نے درجہ دیا ہے. مردوں جیسی قوت عورتوں میں نہیں ہے، مردوں جیسی سمجھ عورتوں میں نہیں ہے، مردوں جیسی بہادری عورتوں میں موجود نہیں ہے، مردوں جیسی مشقت برداشت کرنے کی صلاحیت عورتوں میں نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پہلے پیدا کیا ہے اور بعد میں حضرت حوا تشریف لائی ہیں، اور عربی میں کہتے ہیں الفضل للمتقدمی، جو فضیلت ہوتی ہے وہ متقدم کو ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عورت کو سر پہ بٹھا دیں جیسے اہل مغرب نے کیا ہے، اور مرد وہ افضل ہے اور مرد کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ ظلم ستم کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی غالب بھی ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت. ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اشفنا بشفائك يا شافي يا كافي يا عافي يا معافي. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی بیماروں کو صحت دیں، جو کسی بھی مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد کریں. ہمارے ملک کے لیے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ امن قائم کر دیں. ہماری معیشت، ہمارے امن، ہماری ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی اپنی مدد و نصرت نازل کریں. اور ہماری جو خطائیں ہیں اور جو گناہ ہیں اور کمزوریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ان کو معاف کر دیں. جو مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.